وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا خُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. دوسری دفعہ صورت میں یہ بات آ رہی ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑے. اصل میں اللہ کے بارے میں جھگڑنے والا بھی غافل ہوتا ہے. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں جانتے نہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، آپ کے شوہر کے کتنے قیمتی کاغذ کیوں نہ ہوں، جب آپ ان کی اہمیت نہیں جانتے تو آپ بعض دفعوں کو پھینک دیتے ہیں. وہ تاریں جو کتنی قیمتی ہوں گی آپ ان صفائی میں ادھر ادھر ڈال دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا. جن لوگوں کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی نا، وہ اسی طرح اللہ کے بارے میں جھگڑے کرنے لگتے ہیں. ایسے ہی لوگ پھر غافل لوگ ہیں. بعض اور لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. کبھی دیکھا ہے کوئی آپ نے؟ میری نظروں میں تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، بڑا انٹلیکچوئل پرسن، دنیاوی پڑھا لکھا، ڈگریاں، خوب سوٹڈ بوٹڈ، اور آ کے بات کرتا ہے اللہ کے بارے میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہوگا، اور آپ کیا کہہ سکتی ہیں کہ اللہ ہندوؤں کو آگ میں ڈالے گا، اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فلاں کو جنت میں نہیں ڈالے گا. اس طرح کے جھگڑے. اللہ کہتے ہیں گردن اکڑائے ہوئے. دیکھیے، جب دنیاوی تعلیم اللہ کے تعارف کے بغیر ملتی ہے نا تو گردن اکڑتی ہے. اور الحمدللہ جب تک مسلمان دنیاوی میدان میں بھی پڑھتے پڑھاتے اور آگے جاتے تھے لیکن اللہ سے جڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو انوینشنز کی اس نے انسانیت کو کتنا نفع دیا. یہ سب جانتے ہیں جو ہسٹری پڑھتے ہیں کہ اس وقت جتنی سائنٹیفک انوینشنز ہیں خاص طور پہ میڈیسن میں، ان کے انوینٹرز جو ہیں وہ مسلم سائنسدان ہیں. خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے، امیجن کریں گے آپ، جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. کیا انجام ہے اس کا؟ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور یہ ہے صریح خسارہ. یہ کیا ہے بھائی، کناروں پہ رہنا کیسے ہے؟ تھوڑا سا امیجن کریں اس کو. یہ کمرہ ہے، آپ کے لیے یہ جگہ مہیا کی گئی. آپ میں سے جو شخص بہت فوکس ہو کے سننا چاہتا ہے وہ وقت پہ آتا ہے، اور بالکل آ کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہے، آگے فوکس ہو کے، اور وہ آتے ہی سیل فون بند کرتا ہے، گھر والوں کو کہہ کے آتا ہے مجھے ڈسٹرب نہ کریں. ہر وہ چیز جو راستے میں ڈسٹریکشن پیدا کرے اس کو ہٹا کے فوکس ہو کے قرآن سنتا ہے. بالفرض کوئی ایسا شخص ہو جس کے اندر یہ ساری کیفیات نہ ہوں، وہ صرف یہ دیکھنے آئے کہ چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہو کیا رہا ہے، اور تھوڑی سی دیر بیٹھیں گے اور بس اٹھ کے آ جائیں گے. میں ان کو نہیں کہہ رہی جو کسی مجبوری سے اٹھیں گے، صرف امیجن کریے وہ کہاں بیٹھے گا، یہاں آئے گا کہ اس طرف بیٹھے گا. کناروں پہ بیٹھتے ہیں نا کہ جہاں موقع لگا بھاگ جائیں گے، نظر چرا کے بھاگ جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اندر آ جاؤ. لیکن کچھ لوگ دین کے اندر آنے کی بجائے وہ دین کے کناروں پہ بیٹھتے ہیں، فائدہ ملا تو اندر آ جائیں گے، نقصان ہوا تو بھاگنے میں مشکل نہیں ہوگی. اصل میں یہ منافق کی بات ہے، فائدوں کا سوداگر ہوتا ہے، قربانیوں سے بھاگتا ہے. جان بچانے والا مسلمان کہ جو دین کے اندر پورے دل سے آتا ہی نہیں. آپ اس کو ایک لفظ میں سمجھ سکتے ہیں، ہاف ہارٹیڈلی، آدھے دل کے ساتھ دین کے اندر آتا. اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا. آپ کو ہلکا سا اندازہ ہو جائے کہ جو شخص آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہے وہ ہاف ہارٹیڈلی بلا رہا ہے، آپ آئیں گی تو نہیں نا، اندر تو نہیں آئیں گی نا، آپ بیٹھیں گی تو نہیں نا، آپ کھائیں گے تو نہیں نا کچھ، آپ پئیں گے تو نہیں نا کچھ. کیا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے نو تھینکس اور خدا حافظ. اللہ ایسے ادھورے دل والوں کو قبول نہیں کرتا. دیکھیں آپ کو کوئی چیز پیش کرے, یہ کھا لے, اور آپ دیکھیں کہ سیب ہے اور آدھا اس نے کھایا ہوا ہے اور آدھا آپ کو دے رہا ہے, کٹا ہوا آپ دانتوں کے نشان ہے, لینے میں تھوڑی سی ہیزیٹیٹ فیل کریں گے نا. ڈرنک پیا ہوا آدھا اور آدھا آپ کو پیش کر رہا ہے, آدھی چیزیں تو ہم بھی نہیں لیتے, اللہ کیسے لے. اللہ ایسے لوگوں کو پھر باہر جانا آسان کر دیتا ہے, اندر آنا مشکل کرتا ہے. جتنی بھی آپ کو دین کی سیکھنے سکھانے کے لیے پابندیاں کروائی جاتی ہیں کہ آپ فوکس ہوں بیٹھیں, کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشاہدے اور تجربے سے یہ دیکھ چکے کہ جو لوگ آدھے دل سے آتے ہیں نا, وہ پورا وقت نہیں رہ سکتے. آپ دیکھیں کوئی کام شروع ہوگا تو کتنے لوگ, ہمارے ہاں مسجدوں میں تراویوں کو دیکھ لیں, پہلی رمضان کو مسجدیں بھر جاتی ہیں, اور کسی عالمی کی بات سنا دیتی ہوں, انہوں نے بڑا اچھا کہا, کہنے لگے کہ مسجد میں نمازیوں کی جو ہے نا مقدار, وہ چاند کے ساتھ گھٹتی اور بڑھتی ہے. شروع میں چاند بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی بڑھنے لگتے ہیں شروع, کیونکہ آپ شوق ہے, تراویح ہے, رمضان ہے, چلتے ہیں چلتے ہیں, پھر ذرا چاند پورا ہوتا ہے نا تو وہ بھی تھک چکے ہوتے ہیں, پھر تھوڑے کم ہونے لگتے ہیں, اور پھر آخری دن دیکھیے تکمیل القرآن کے دن مسجدیں بھری ہوتی ہیں, کیونکہ کہتے ہیں اس دن ساتھ شاید مٹھائی بھی ملتی ہے. تب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. دعا کریں یہ رمضان ہمیں دین کے کناروں سے نکال کر بالکل بیچ میں لے آئے. آپ دیکھیے, امیجن کریں آپ, کوئی شخص کشتی میں بیٹھا ہوا ہے, اللہ نہ کرے کشتی ڈوب جائے, سب سے زیادہ سیکیور کون ہے؟ جو مڈل میں ہوگا, کیونکہ جو ایک کنارے پہ کشتی ادھر ڈولی تو ادھر گر جائے گا, ادھر والے ادھر گر جائیں گے, بیچ والا بچے گا. اور دیکھا گیا کہ جو لوگ ڈرتے ہیں پانی سے, ان کو بھی بیچ میں, سب کے بیچ میں پکڑ کے بٹھایا ہوتا ہے کہ کہیں جائے نہ, کیونکہ وہ جب کشتی ہلتی ہے تو وہ اس سے زیادہ شور مچاتے ہیں. تو کیوں اپنے آپ کو رسک پہ رکھتے ہیں؟ کتنا رسک ہے؟ گاڑی چلاتے ہیں تو کہاں چلاتے ہیں؟ دو لین کے بیچ میں. کوئی ایک لین کے کنارے پہ چلائے تو چالان ہو جائے گا, پچھلے کے ساتھ ٹکرا جائے گا. بہت بڑے خطرے میں ہوتے ہیں کناروں پہ رہنے والے. پھر ایسے لوگوں کا ایمان بک جاتا ہے, ذرا سی مشکل آئی بک گیا, ذرا سا فائدہ ملا بک گیا, کوئی ڈرائے گا تو بک گیا, کوئی شک آئے گا تو بک گیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تو ہمیں اب دین کے بالکل اندر کر دے, ہمارا دل بھی اس میں آ جائے, ہمارا دماغ, ہماری سوچیں, ہماری محبت, ہماری خوشیاں, ہمارے غم, سب کچھ اس دین کے اندر آ جائے, پھر آپ انجوائے کریں گے. یہ جو بیچ میں آنا ہے نا, خوشیوں میں بھی آپ دین میں ہی رہیں گے. یہ نہیں کہ خوشیاں آئیں تو آپ کنارے سے لڑک گئے کہ آپ خدا حافظ, شادی کے بعد ملاقات کریں گے اسلام سے, غم آیا تو پھر اسلام سے نکل گئے. پھر یہ بالکل 24 گھنٹے کا مسلمان ہے. اسلام کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے, یہ کمپلیٹ کام ہے. دیکھیے, ذالک هو الخسران المبین, خسارہ نہیں کا, خسران, فعلان کا وزن, ایگزیجوریشن ہے اس میں, سپرلیٹیو ڈگری ہے. سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ بندہ نن قلب علی وجہہ, کہ دین کی طرف آئے اور پلٹ جائے. دعا کرے کہ اللہ توفیق نہ چھینے ہم سے. اللہ اکبر. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع. انسان دین چھوڑتا تو اس خیال سے ہے نا کہ دنیا کا کچھ فائدہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں حقیقت یہ کہ جو دین کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی فائدہ بھی لے گا نا, ملے گا پھر بھی نہیں, اور نقصان سے ڈر کے چھوڑا تو نقصان تو پہنچ کے رہے گا. ذالک هو الضلال البعید, یہ ہے دور کی گمراہی. اللہ بچا کے رکھے. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے, یعنی دین کو چھوڑ کر بے دینوں کو پکارنے لگتا ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکے گا, اس کو چاہیے ایک رسی کے ذریعے سے آسمان تک پہنچ کر شگاف کر دے, یعنی آسمان میں ایک سوراخ لگائے, پھر دیکھ لے کہ کیا اس کی یہ تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا, ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر و سجود ہیں، یعنی سجدے میں ہیں، وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان۔ دیکھیے، جہاں سورج چاند ستاروں کی بات ہوئی تو سب ہے، لیکن جہاں انسانوں کی بات آئی تو کثیر من الناس، یعنی کچھ ایسے ہیں جو نہیں جھکتے اللہ کے آگے، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کرتا ہے وہ جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے گا ایک کافر اور ایک مسلمان کا تقابل ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، یعنی کٹ چکے ہیں، اب صرف سینے کی دیر ہے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، اور یہ سب جانتے ہیں کہ کپڑا کٹ جائے تو پھر سلی جاتا ہے، جو کٹتا نہیں ہے وہی پڑا رہتا ہے، یعنی آگ کے لباس بالکل تیار ہے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، روایات میں آتا ہے کہ جہنمی کو جب پیاس لگے گی تو پانی مانگے گا، تو پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جس کو پینے سے انکار کر دے گا تو اس کے جواب میں فرشتے اس کے سر پہ ہتھوڑے ماریں گے، سوراخ کر کے، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، پھر سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے، اور جو ہی وہ پانی پیٹ میں گیا، یسخر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، ولہم مقام من حدید، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرس ہوں گے، یعنی لوہوں کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا ان کو۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ ایسے لگتا ہے نا کسی جیل کے کسی قیدی کو پکڑ کے زبردستی اندر لایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، چار دن کی غفلت اور ہمیشہ کا نقصان۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ چلے، آپ کی بھی بات ہو گئی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جنتی کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ دنیا میں تو صرف عورتیں پہنتی ہیں نا، وہاں مرد بھی پہنیں گے، جیسے شاید آپ کے تصور میں ہو کبھی کہ پرانے دور کے بادشاہ بھی کنگن پہنتے تھے اور اس طرح کی مالا وغیرہ گلے میں پہنے ہوتے تھے۔ جنتیوں کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو ان کا نفس چاہے گا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ کیوں بھائی، یہ سب کیسے مل گیا؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں ہے، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں اللہ کی ذات جو تعریف کردہ ہے اس کا راستہ دکھایا گیا، یا اللہ نے وہ صفات کا راستہ دکھایا۔ یہ تھی وجہ جنت میں جانے کی۔ یہ کیا ہے طیب من القول؟ کوئی یاد کرے، تیرہویں پارے میں پڑھ چکے، سورۃ ابراہیم میں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، یہ ہے وہ کلمہ طیبہ جس کو ہم لا الہ الا اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کیوں طیب ہے یہ کلمہ؟ کیونکہ یہ دل کو پاک کر دیتا ہے کفر کی گندگیوں سے، نفاق سے، حب دنیا سے، اور ساری غفلتوں کے پردے چاک کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں، ہدو الی صراط الحمید سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ عموماً دین سے دور بھاگتا ہے تاکہ دنیا میں اس کی تعریفیں ہوں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ پاکیزہ کلمہ بندے کی دنیا میں بھی تعریفیں کرواتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو لوگوں کی نظروں میں مقام دلاتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، میری زندگی میں کلمہ طیبہ کا کتنا عکس ہے؟